تو یہ باتیں جب ان کے سامنے آ گئیں تو پھر اسی چیز کو انہوں نے اٹھایا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں کا ایمان جلد اوپر بن گیا. تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا اتنا قصور بھی نہیں ہے.
کیوں؟
یہ تو کیونکہ بھائی حدیث کی کتاب میں ان کو چیز مل جاتی ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ صحیح بخاری ہے, تو صحیح ہوا تو اس میں کوئی غلط بات تو ہے نہیں. تو ان کا میرا خیال ہے قصور نہیں ہے, یہ تدوین کرنے والوں کا قصور ہے کہ بھائی اس نے اس واقعے کو اس وقت شامل کیوں نہیں کیا, شامل کیوں کیا؟ کیا اس شخص کا بھی جلد پر یقین تھا جو اس واقعے کو حدیث کی کتابوں میں شامل کر رہا تھا؟ اگر اس کا اس پر یقین نہ ہوتا تو وہ شامل نہ کرتا. تو پھر یہ جتنے بھی تدوین کرنے والے ہیں ان پر بھی یہ وارنٹ پر بھی آتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے بھی اس چیز پر یقین کیا تھا, آپ لوگوں کا اگر یہی عقیدہ تھا تو ہمارے مصنفین کا ایمان بھی جو ہے وہ اس میں مشکوک پڑ جاتے ہیں. عرب میں بڑے بڑے مدارس ہیں, مصر میں جامع اظہر ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کا
سمجھ نہیں آیا کسی کی سمجھ نہیں.
بات یہ ہے نا جی کہ یہ دوسری اور تیسری صدی کی بات ہے کہ انہوں نے حدیث اپنی کتابوں میں جمع کی. اب یہ ہو گئی پندرہویں صدی اور ہمارے تک یہ کتابیں پہنچ گئی. اب ٹھیک ہے کچھ لوگ تو بالکل آنکھیں بند کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مسلم بالکل صحیح وہی مسلم ہے جو امام مسلم نے لکھی تھی, اور یہ بخاری کی کتاب بالکل صحیح حرف بحرف وہی بخاری ہے جو امام بخاری نے لکھی تھی, اس طرح ہر کتاب کے متعلق. لیکن ان سے ہٹ کر جو کچھ لوگوں نے تحقیق کی ہے اور انہوں نے دیکھا بھالا ہے, تو اب جو کہا جاتا ہے صحیح بخاری صحیح بخاری, اور خصوصاً آج کے جو کچھ علماء ہیں اور حدیث وہ کہتے ہیں جو بخاری کی کسی سے یہ حدیث کو ضعیف قرار دے تو وہ خود ایسا کہتا ہے, اور جو کسی بخاری دیکھ کے روایت کے راوی پر جرا کرے اس کے اوپر بھی یہ بہت برا فرق ہے. لیکن آج سے کتنی صدیوں پہلے امام دارقطنی نے بخاری کی حدیثوں کو کچھ ٹٹولا, مسلم کی حدیثوں کو کچھ پرکھا, تو اس نے لکھ دیا کہ بخاری کے اندر اس کے اپنی تحقیق کے مطابق 80 حدیث ایسی آ گئی ہے جس کو پر گرا ہو سکتی ہے, مسلم کے اندر 120 حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر گرا ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو آنکھیں بند کر کے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بخاری میں ہے یہ بالکل صحیح ہے اور جو کچھ مسلم میں ہے یہ بالکل صحیح ہے, یہ بات تو صحیح نہ رہی. ہاں یہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ بخاری میں زیادہ روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں اور کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک بخاری میں واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک اصحابی کہتا ہے کہ میں جنگل میں گیا جہاں یہ بندر تھے, ایک بندر نے ایک بندریہ سے زنا کر لیا, دوسرے بندروں کو پتہ چل گیا, انہوں نے بندریہ کو اور بندر کو پکڑا اور ان کو پتھر مار مار کے سزا شری سزا دی, زنا کر دیا. اب جب یہ حدیث یا یہ واقعہ کو صحابی کی زبان سے بخاری نے نقل کر دیا تو اب عقل مند آدمی جب سوچتا ہے تو یہ تو کسی طرح بھی صحیح نہیں بنتا. تو ایسی چیزیں جب بخاری میں آ سکتی ہے تو دوسری چیزیں بھی بخاری میں آ سکتی ہیں. اس لیے پھر بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے جنہوں نے تحقیق کی ہے کہ بخاری کی کتاب بخاری کی زندگی میں پوری مکمل نہیں ہوئی تھی. انہوں نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ آپ بخاری اٹھا کر اب بھی جو بخاری ہے اس کو دیکھ لیں کہیں باب ہوگا اوپر, جیسے باب بنتے ہیں نا, لیکن نیچے حدیث نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری نے باب تو اپنی طرف سے باندھنا تھا وہ لکھ دیا, اب اس نے حدیث تلاش کی لیکن اس باب کے مطابق اس کو حدیث نہیں ملی, لہذا اس نے نہیں لکھی اور وہ فوت ہو گیا اور یہ باب اس حدیث سے خالی رہ گیا. کئی حدیث ہے اور باب نہیں. تو لوگوں نے یہ بھی تحقیق کی ہے کہ یہ بخاری چونکہ امام بخاری کی اپنی زندگی میں مکمل نہیں ہوئی تھی, وہ ادھوری چھوڑ گیا تھا اور اس کے اندر بعد کے لوگوں نے کچھ بڑھایا اور کچھ گھٹایا جس کی وجہ سے یہ چیزیں اس کے اندر آ گئی. کچھ لوگوں نے قرآن حکیم کو اپنے سامنے رکھا اور بخاری کی حدیثوں کو قرآن حکیم کی آیات پر پرکھا کہ کیا اس لحاظ سے بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں. چونکہ پرکھنے کے دو انداز ہوتے ہیں, ایک سند سے اس کے بیان کرنے والے کہتے ہیں راوی کہتے ہیں اور ایک ہوتی متن, متن یعنی وہ عبارت جس سے کوئی مسئلہ نکل رہا ہے. حقیقی محدثین نے زیادہ تر اس پرکھ کو لیا کہ انہوں نے راویوں کو دیکھا یہ راوی کیسا ہے اور پھر راویوں کے البوتے پر انہوں نے فیصلہ دیا کہ ضعیف ہے یا موضوع ہے. لیکن کچھ محدثین نے حدیثوں کی متن کو بھی پرکھا کہ یہ عبارت جو ہے یہ کیسی ہے, راوی تو ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن انہوں نے جو آگے عبارت بیان کی ہے جس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ کیا صحیح ہے یا غلط ہے, اس کو کہتے ہیں درایتن پرکھنا. وہ ہے سندن پرکھنا, یہ ہے درایتن پرکھنا. درایت پر جب لوگوں نے پرکھا تو کتنی ایسی حدیثیں سامنے آئیں جو صحیح متن کے لحاظ سے نہیں بنتی. اسی درایت کو لے کر کچھ لوگوں نے پھر قرآن کی آیاتوں پر حدیث کو پرکھا تو وہ صحیح ثابت نہ ہو بلکہ قرآن کی آیت کا اور حدیث کا آپس میں مقابلہ ہو گیا, تضاد ہو گیا. اب تضاد جب ہو گیا تو اب بات یہ آئی کہ قرآن کو مانے تو حدیث کو چھوڑنا پڑتا ہے, حدیث کو مانے تو قرآن کو چھوڑنا پڑتا ہے. اب پھر یہ سوچا گیا کہ قرآن تو ایک نسخ ایک محکم کتاب ہے, اس کے اندر تو کسی کا شک و شبہ نہیں, یہ لارحب کتاب ہے لہذا اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے مقابلے میں جو حدیث آئی ہے اور وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے اور اس کا معنی کوئی ایسا بن ہی نہیں سکتا جو قرآن کہتے سے ٹکرا اس کا ختم ہو جائے اور وہ موافق ہو جائے, تو پھر اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن کی آیت کو برقرار رکھا جائے. اس پر جب پرکھا گیا تو یہ نظر بد کی حدیث آ گئی. اب نظر بد کی حدیث کو اگر آپ پوری تفصیل سے لیں تو یہ ثابت ہوا کہ ایک آدمی نے نظر بد نے نظر بد لگائی دیکھا اور دوسرے کو نظر لگ گئی اور تکلیف ہو گئی, تو علاج کے لیے کیا کہا گیا کہ جی اس کا استنجا کراؤ, اس کا وضو کراؤ, جس کی نظر لگی ہے اس پانی کو برتن میں جمع کرو اور اس پانی کے جس کو نظر لگی اس اوپر چھینٹے مارو. پہلی بات تو قرآن کے خلاف یہ آئی کہ ایک انسان مجسم ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کے متعلق تو قرآن پوری انسان کے متعلق کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا, خواہ وہ نبی ہے ولی ہے صدیق ہے, یہ اس کے پاس نفع نقصان دینے کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہی ہے نا, پورے انسان کو قرآن نے کہا ہے نا, چاہے وہ زندہ ہو روح بھی اس کے اندر ہو نبی ہو نبوت بھی موجود ہو لیکن یہ کچھ کر سکتا نہیں ہے. لا عمل کے نفع نفع ملا ذرا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا کہ تم کہہ دو میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا اور تمہارے جان کے تمہارے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہوں. تو اب یہ کیسے ہو گیا کہ ایک مجسم انسان وہ نبی ہے یا کبھی وہ اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا, دوسروں کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو اس کی آنکھ نے کیسے دوسرے کو بیمار کر دیا؟ کیا آنکھ اس کے وجود کیسا نہیں؟ کیا میں وہ شامل نہیں یا تو میں شامل نہیں کہ تو کسی کو نہیں کچھ نفع دے سکتا یا میں کسی کو نفع نہیں دے سکتا؟ تو آنکھ بھی شامل ہے یا زبان شامل ہے, ہاتھ شامل ہے, دماغ شامل ہے, پاؤں سارا وجود شامل ہے, روح شامل ہے, اس کا مقام شامل ہے. تو پھر یہ نظر جو لگ جاتی ہے یہ تو پھر قرآن کے خلاف ہے. تکلیف تو اللہ پہنچانے والا, پھر نظر بھی بچے کو بیمار کر دیا,
باغ کو دیکھا تو باغ کا پھل گر گیا, کوٹھی کو دیکھا تو کوٹھی پھٹ گئی, سربار کو دیکھا سربار بند ہو گیا. یہ تو جدھر اس کی نظر چلتی گئی سارا کاروبار سارا بابن گرم برم ہو گیا. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اچھا پھر اس کے علاج دیکھو تو وہ بالکل قرآن کے خلاف. بھائی ایک تو نظر میں نقصان پہنچاتی ہے, یہ قرآن کے خلاف, اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ بھیا تو علاج یہ ہوتا کہ اللہ سے دعا مانگو, پھر دعا پڑھو, اللہ اس کی تکلیف. وہ علاج کیا؟ اس سے وضو کراؤ, اور جو وضو کا پانی ہو اس کو کسی برتن میں لو اور اسے کھینچے اس کو مارو. اور امام علی رحمۃ اللہ علیہ کے اتحاد کے مطابق یہ وضو کا پانی جو مستعمل پانی ہے یہ پاک نہیں ہے. اب ناپاک چیز سے وہ نظر بس کا اثر کیسے دور ہوگی؟ یہ تکلیف دینے والا بھی غیر اللہ بندو بلا, اور تکلیف دور کرنے والا بھی وہ پانی جو مستعمل ہے پاک. تو اس کو نہ عقل مانے نہ ہی قرآن تسلیم کرے. تو پھر اس کی حدیثیں جو آ گئی حدیثوں میں تو یہی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی نے کسی کے, میں تو دیر میں بیٹھا ہوا تھا حاجی صاحب کے مسجد میں, اس کے پاس کی تفسیر اپنا ابن کثیر تفسیر, اور وہ تھی عربی سے, عربی زبان میں, ایک تھا اردو میں. تو وہ میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے حاشیہ لگا دیا ادھر کنارے پہ, اور اوپر لکھا کہ یہاں سے لے کر فلاں سطر تک یہ عبارت جو ابن کثیر نے یعنی لکھی ہوئی, یہ ابن کثیر کی نہیں ہے, یہ بات میں کسی نے اس کے اندر گھسوڑ دی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے اس نے دعویٰ کر لیا. تو واقعی جب میں نے پورا مضمون پڑھا تو مضمون آ رہا تھا پہلے کہ مردہ مردہ ہے, یہ سنتا نہیں, جواب نہیں دیتا, اس کو کوئی ایسا پتا نہیں. یہ مضمون لے آ رہا ہے ابن کثیر, اور یکایک یہ مضمون بدل گیا کہ مردہ زندہ ہے اور سنتا ہے جواب دیتا. تو پھر اس حاشیے میں نے لکھا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک عبارت ابن کثیر کی نہیں. ایک آدمی کیسے لکھتا ہے کہ سنتا ہے نہیں سنتا, جواب نہیں دیتا, کوئی پتہ نہیں, پھر لکھتا ہے سنتا ہے جواب دیتا ہے زندہ. اس لیے کسی نے دوسرے نے بات, تو میرا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ حدیثیں جو آئی ہیں نا, یہ بات کے کسی لوگوں نے اس کے اندر توڑی ہے, تو اس لیے ان کا جرم نہیں بنتا. اچھا اگر آپ میں کوئی دعویٰ کرے نہیں میں بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے جادو کی لہٰذا اس کا یہ عقیدہ, تو پھر نقل کرنے والا کون ہے؟ صحابی ہے. جادو کے واقعے کو نقل کرنے والا کون ہے؟ صحابی. تو پھر پھر تو ثابت ہو گیا کہ صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے, تو وہ بھی جرم بنتا ہے. تو پھر آگے اس نے بات کس کی نقل کی ہے؟ صحابی نے.
اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم. پھر تو صحابی اس کے اندر ملوث ہوتا ہے. اب ہم اس حدیث کی وجہ سے نہ تو نبی کے سامنے پر الزام لگاتے ہیں اور نہ یہ صحابی پر الزام لگاتے ہیں. کیوں؟ تو ان کا سیدھے ایمان تو بالکل خالص صاف تھے قرآن کے مطابق. لہذا انسان یہ نہیں کہہ سکتے اور صحابی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا تو بخاری یہ ایک محدث ہے اور راوی حدیث کا, تو سارے محدثین جو ان کے زمانہ کے تھے یا بعد میں لوگ ہیں انہوں نے بھی گواہی دی کہ یہ لوگ صحیح رقیدہ مومن تھے. تو لہٰذا جیسے صحابی پر ہم نہیں یہ حدیث کی وجہ سے کوئی الزام لگا سکتے, اسلام پر الزام نہیں لگا سکتے کہ ان کے عقائد قرآن کے مطابق تھے, تو جب ایک راوی جو گزرا ہوا ہے ہم سے آج سے 1100 سال پہلے اس کے متعلق بھی وہ لوگ جو اس کو جانتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ مومن تھا, متقی تھا اور اس کا عقیدہ صحیح تھا, ہم ان کی بات مان کر اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس نے بھی حدیث نقل نہیں کی یا اس کا بھی عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ ہو تو پھر وہ مومن کیسے ہوا, مسلمان کیسے ہوا؟ تو اس لیے بخاری پر بھی الزام نہیں آتا, صحابہ پر بھی نہیں آتا تھا. یہ درمیان میں جو راوی آیا نا, 3-4 راوی ہوتے ہیں درمیان میں, بخاری تو آخری راوی بنتا ہے نا, یہ کہہ کر حدثنا مجھے یہ حدیث فلاں نے بیان کی, تو فلاں راوی وہ آگے کہتا ہے مجھے فلاں نے بیان کی, دوسرا راوی پھر آگے کہتا ہے تیسرا مجھے فلاں نے بیان کی. تو یہ 4-5 حدیث راوی آتے ہیں. تو پہلا صحابی, آخری بخاری, ان کے درمیان میں جو ہے نا انہوں نے گڑبڑ کی ہے. اور اتنا بھی بہت ایسی لکھا کہ حدیث گھننے والے اتنے بڑے شراب تھے کہ انہوں نے سند بھی ایسی بنائی کہ جو صحیح ہو لیکن بات اپنی گھسیڑ دی. اس لیے ہم وہ چیزیں لے لیں گے جو قرآن کے موافق ہیں اور جن پر عمل کیا جا سکتا ہے. جیسے نماز ہوگی، روزہ ہوگی، حج ہوگی، زکات ہوگی، خیرات صدقات وغیرہ وغیرہ، نکاح اور جنازے کے احکامات، وضو اور غسل کے احکامات، اور باقی جو عقائد ہیں وہ تو قرآن ہے. قرآن عقائد سے، عقائد سے بڑا پڑا سارا سارا عقائد بیاری قرآن نے کی ہے، وہ عمال کی طرف سے پھنس گیا ہے نا. زیادہ تفصیل جو اس نے پیش کی وہ تو ساری عقائد کی ہے. آکام تو یہ کہہ کر رسیب الصلاح نماز پڑھو، اب اس کو چھوڑ دیا. آسو زکات، زکات دو، چھوڑ دیا. جی وہ سری جو زور دیا وہ سارے ایمانیات پر دیا. تو ہم ایمانیات قرآن سے لیں گے، حدیث کے ساتھ جو ٹکراتی ہے اسے چھوڑ دیں گے، اور قرآن کے ایمان جو اس نے پیش کیا اسے مان لیں گے. بات ختم ہوگی.
یہ کہتا ہے نا کہ بخاری شریف میں یہ ہے کہ جب مردہ دفن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ اس پر مٹی ڈالتے ہیں تو یہ بیلچوں کی آواز سنتا ہے، لوگوں کے پاؤں کی چھاپ سنتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟
دیکھو بخاری نے یہ بھی کہا کہ لوگ اس کی قبر کھودتا ہے، پھر اس میں میت رکھتا ہے، پھر اس پر مٹی ڈالتا ہے. یہ بخاری نہیں، بخاری نے یہ نہیں کہا. بخاری کے الفاظ و حدیث کو دیکھو نا، تو وہ اصل بخاری کے الفاظ نہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ جب وہ میت کا کام پورا کر لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جا رہے ہوتے ہیں تو یس بوکرا نہالم ان کے جانے کی جوتوں کی چاپ سنتا ہے. یہ تو بخاری حدیث لے آیا ہے، نہیں یہ بخاری حدیث لے آیا ہے اور اس کا راوی ٹھیک ہے بخاری ہے، لیکن سب سے پہلا راوی صحابی ہے. تو اگر بخاری پر الزام آئے گا تو صحابی پر بھی آئے گا، بات پھر وہی بنے گی کہ یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. قرآن میں آتا ہے تعلوم لا یسمع دعا تم، اگر تم پکارو تب بھی نہیں سنتے، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے وہ آواز کیا سنے وہ تو چاپ بھی سنتے. تو اس لیے اس حدیث کو ہم قرآن کے موافق کرنے کے لیے اس لیے ہم یہ مانا اس کو پہنائیں گے کہ امام بخاری بھی یہی کہنا چاہتا ہے اور صحابی بھی اور راوی بھی کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے اس کی یہ جسم کی میت کو تو بندے اٹھاتے اور قبر میں لے جاتے ہیں، لیکن اس کی روح کو تو فرشتے اٹھاتے ہیں. ہے نا فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ مومن کی روح کو وہ ریشمی لباس پہناتے ہیں اور مشرق کافر کی روح کو وہ ٹاٹ پہناتے ہیں. مومن کی روح سے خوشبو آتی ہے اور مشرق کی روح سے بدبو آتی ہے. مومن کی روح کو جب وہ آسمانوں کے دروازے کھلاتے ہیں تو فرشتے دعائیں دیتے ہیں اس کو، اور مشرق کے روح کے لیے دروازے کھلاتے ہیں تو وہ فرشتے بدوا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے پاس لے جایا جاتا ہے اور مالک الملک اس کے ایمان عقیدے کے مطابق فیصلہ فرمائے اس کو فلاں جگہ جہنم میں جہاں عذاب ہو رہا ہے وہاں داخل کر دو، یا اس کو جہاں آرام اور سکون اور جنت ہے وہاں داخل کر دو. تو اس کو ہم وہاں کیوں نہ حدیث پہ ویٹ کریں کہ جب یہ فرشتے روح کو لے جا کر اس جگہ پہ چھوڑتے ہیں جہاں نے اللہ حکم دیا، یہ واپس آ رہے ہوتے ہیں دوسرے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے واپس آنے کی وہ آہ سنتا ہے. اگر حدیث کا یہ منع کر لیا جائے تو یہ قرآن کے خلاف ہی نہیں، حدیث سے انکار بھی نہیں. بخاری بھی صحیح ہے، راوی بھی صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، صحابی راوی کے اجازت کرنے والے بھی صحیح ہے. ہاں اگر اس کو اس میت پہ فٹ کریں گے تو ہم اٹھا کر لے گئے
اور قرآن کے خلاف،
ہم نے اس کو دفن کیا بھی تھی نہیں، ہم نے اس کو قبر کو ٹھیک کر کے ہم نے پھر واپس آنا چاہا اور یہ مردہ جو ہے قبر میں دفن شدہ یہ ہمارے جہاں سن رہا ہے جو تو بھی، تو یہ پھر قرآن کے خلاف جاتا ہے کہ یہ مردہ زندہ ہو گیا اور اتنے اس کے کان تیز ہو گئے کہ اتنی من مٹی کے بعد اوپر بھی وہ ہمارے چلنے کی آگ سن رہا ہے.
وہی کہا یہ مرے پہلا قبر کے روح کے فرشتوں روان تھے، دادا کو چھاپ کے سمجھے نا اور داغا کا روح کے سمجھے نا
خبر ہے پتوجی کے مرچ ہفتہ مرتا آج کا مردار پروف ہے روح کے پاسا جی بڑا اب اگر اس وقت ہفتہ پروف ہے جیسے ضروری ہفتہ پر جگہ ہو تو ایسے کہہ رہے پتی نہیں لگے گی خبر ہو رہا نا
اصل میں یہ کہتا ہے نا کہ روح تو اس وقت چلی گئی ہے جب یہ مر گیا تھا اور چوبیس
چلی گئی خود چلی گئی
چوبیس گھنٹے کے بعد
میری بات سنو میری بات سنو وہ حدیث لے آؤ اس کے طرح الفاظ کو دیکھو الفاظ حدیث کو دیکھو ہم اپنی طرف سے جو بناتے جائیں اس کے مضمون اور الفاظ اور حدیث کے اوپر تھوپتے چلے جائیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں یہ تو غلط بات ہے نا حدیث کے الفاظ دیکھو کہ الفی حدیث کے الفاظ کیا ہے جی اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک یہودی عورت پر جو بخاری میں ہے وہ بڑی بڑی تھی وہیں سے گزرے تو لوگ رو رہے ہیں اس پر جب تو نہ لیا آلو اس کے کہنا اس کے رو رہے ہیں ان لوگوں نے جب تو نہ لیا یہ تو اس کے رو رہے ہیں قبر ہاں اور اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اب یہ کون سی قبر ہے جہاں عذاب دیا جا رہا ہے وہ تو وہی پڑی ہے ابھی اس نے غسل نہیں دیا سفر نہیں دیا سفر نہیں کیا سفر میں بھی نہیں لے گئے لیکن نبی کے صاحب وہاں سے گزرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ تو رو رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں روتے نہیں دنیا جہاں سے مر گئے تو گھر والے رو رہے ہوتے برادری آ رہی ہوتی رشتے دار آ رہے ہوتے روڈ والے رو رہے ہوتے دل صاحب فرما رہے یہ تو رو رہے ہیں اور اس کو
خبر
میری بات سمجھ آئیے آپ کو
بالکل آیا
سنو نا
وہی
یہ کہتا ہے کہ بھائی جب اس کو ہم نے دفن کیا جب ہم نے دفن کیا تو وہ لاش یا تو لاش شاپ سن رہی ہے اس کے پاؤں کی لوگوں کے پاؤں کی یا اس کی روح جو اوپر جو ہے نا روح جو ہے
اب وہ سن رہی
جا رہی ہے تو روح تو اب نہیں جا رہی ہے روح تو کل نکل
سکتا تو وہاں کوئی ہے کہ دو دن کے بعد یہ کہا حدیث میں ہے کہ آج بھر کر دو دن کے بعد اس کی جو ہے چاپ سنتا یہ کہیں آیا
تو
پھر یہ ابھی دل سے منا رہے ہیں نا بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے ایک آدمی مر گیا ہے اس کا بدن تو ادھر پڑا ہے تو دس دن کے بعد سفر کرو یہ پندرہ دن کے بعد حدیث نے یہ تو نہیں کہا حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کو لے جانے والے تھے جیسے روح کو فرشتے لے جا رہے ہیں جب اس کو لے جانے والے اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں اور واپس آ رہے ہوتے ہیں تو روح وہ جو ہے ان کی آواز سن رہا ہوتا ہے یعنی آپ سن رہا ہوتا ہے ان کے آنے جانے کی تو یہاں تو یہ نہیں ہے کہ پندرہ دن کے بعد یا دوسرے دن کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد یہاں تو سیدھی سی بات ہے یہ جس تمہارے پاس پڑا ہوا ہم تو انتظار میں ہیں ہم تو ادھر پوسٹ مارٹم کروائیں گے ہم تو آٹھ دن بعد جو ہے رپورٹوں کے بعد جو ہے اس کو دفن کریں گے لیکن حدیث میں یہ تو نہیں آیا حدیث میں تو یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا اس کو لے جانے والے لے گئے اس کے ساتھی دوست اور اس کو جا کر جو ہے نا جو مقام تھا وہاں اس کو رکھا اس کے کام سے فارغ ہو گئے واپس جا رہے اور اڑ کی یعنی کہ آپ آپ سن رہا یہ سیدھی سی بات ہے اور پھر میں نے آپ کو یہ حدیث پیش کی کہ رضا فرما رہے ہیں یہ تو پھر ہو رہے ہیں یہ تو پھر ہو رہے ہیں اور اس کو عذاب خبر دیا جا رہا ہے تو یہ کہاں کہاں کس کو عذاب خبر ہو رہا ہے
ہمارے
عالم ہے بڑا عالم ہے احمد اللہ نام ہے تو اس نے جو ہے سر بہت بڑی لمبی چھوڑے تقریب
کی
رو نکلتی ہے رو نکلتے ہیں تو آگا جائے گا سر ضرور بارے کیا
خبر ہے خبر ہے
بات تو کر رہی ہے یار
اگر میں حدیث کے عالم کا حوالہ دے رہے ہیں
کہ وہ کہتا ہے کہ قبر میں جب اس کو رکھا جاتا ہے تو روح فوراً لوٹ آتی ہے اور پھر اس سے سوال ہوتے ہیں کہ بھائی من رب کا من دینوں کا, تو یہ وہ اہل حدیث عالم ثابت کر رہے ہیں, وہ اس بات کو ثابت کر رہے ہیں, بہت بڑے اہل حدیث کا بہت بڑا عالم ہے.
تو بات تو یہ ہو گئی نا بھائی, بڑا عالم ثابت کرے یا کوئی ثابت کرے, ہم نے دیکھنا تو یہ ہے کہ اس حدیث سے جو یہ عالم صاحب ثابت کر رہا ہے یہ ثابت ہوتا بھی ہے یا نہیں.
آپ کے علاوہ سب دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر اس طرح,
نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ, یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں یہ غلط, آپ نہ آدم صاحب کو جانتے ہیں نہ اس کے بعد والی دنیا کو جانتے ہیں.
محمد رسول اللہ سے لے کر اس کے بعد سے لے کر امام, دیکھو امام بخاری سے پیچھے جتنا لوگ ہیں اس زمین پر سب لوگ یہ اس کا یہ آتے ہیں
یار, اس وقت کے لوگوں کی بات کرنا تو اس وقت کے لوگوں کی جانتا ہے
آپ نے وضاحت چاہتے سمجھ آئے جو اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں بات کرو گے اس کو, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سن لو, یہ حق بات ہے یہ سن لو, خدا
کے
لیے بڑی بات کر رہا ہوں نا میں بھی, کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ مردہ جسم جس کو ہم نے اٹھل دیا کفن دیا اور اس کو ہم نے قبر میں دفن کیا, اب وہ یہ کہتا ہے مولوی کہ یہ زندہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ اس کے اندر لوٹ آئی ہے اور یہ زندہ ہو گیا,
اس کے مقابلے میں اللہ کیا فرماتے اور رسول کیا فرماتے
ہیں, بات تو سورت سورت نحل میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ یاد الحمد للہ لا یخلقون شیئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون, کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں, اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں, فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, وہ خود مخلوق ہیں اور جو مخلوق ہے وہ تو محتاج ہے, اس لیے وہ پکار کے لائق نہیں, ایک دلیل یہ بھی, دوسری یہ بھی, ہم بات ارے پکارنے والا جس کو تو پکار رہا وہ تو مردہ ہے, غیر وہ حیان وہ زندہ نہیں, اسی وقت کوئی مرا ہے اور کوئی اس چار پائی پہ پڑا ہے تو پکار رہا, تو کون کہتا ارے ہم بات غیر وہ حیان جس کو تو پکار رہا یہ تو مردہ ہے اس لیے زندگی نہیں, ابھی ہم نے اس کو دفن کر دیا قبر میں اور کوئی وہاں کھڑے ہو کر پکارتا ہے, جیسے پیروں کو لوگ پکارتا ہے پیر جی میری تو یہ مشکل ہوئی, یہ بھی کہتا ہم بات غیر وہ حیان جس کو تم نے ابھی دفن کیا یہ مردہ ہے اس میں زندگی نہیں, اچھا کوئی کل پکارتا ہے تو کون کہتا ہے ہم بات غیر وہ حیان ارے پکارنے والا یہ مردہ ہے زندہ نہیں, کیا مقصد کوئی جو پکارتا ہے اس مردے کو جس کو ہم نے دفن کیا تھا, قرآن کیا ہے فوراً اس کو کہتی ہے ہم بات غیر وہ حیان ارے بے عقل اس کو پکار رہا ہے جو مردہ ہے زندہ نہیں, اور اس کو تو اتنا ہی پتا نہیں کہ میں مرنے کے بعد کب تک اس حالت میں رہوں گا اور کب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, اس کو اپنا پتا نہیں, تمہارا کیا خاص پتا ہے کہ تو اس کو پکار رہا ہے, اور قرآن کی یہ آیت ہر سیکنڈ کے کروڑ حصے میں بھی یہ کہہ رہی ہے دنیا کے ہر پکارنے والے کو جو مرنے کے بعد کسی کو پکار رہا ہے کہ اللہ کے بندے یہ مردہ ہے اس میں زندگی نہیں, زندگی نہیں, زندگی نہیں, زندگی نہیں, اب بولی کیسے کہے گا یہ زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا زندہ ہو گیا, اگر وہ مزید ہے اور کہتا زندہ ہو گیا تو وہ اللہ کی قرآن کی اس آیت کا کھلا منکر ہے. اچھا پھر قرآن نے بتایا کہ یہ موت جو کسی پر آتی ہے یہ وقتی نہیں, یہ گھنٹوں کے لیے دنوں کے لیے نہیں, یہ موت جو آتی ہے یہ تو قیامت تک کے لیے آتی ہے جی, ثم انکم انسانیت سے کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس زندگی کے بعد تم سب کیا بن جاؤ گے
مردہ
میت, ٹھیک ہے,
اور یہ میت دو گھنٹے کے لیے ابھی قبر میں جائیں گے تو زندہ ہمارے یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ دوبارہ اس وجود کو بنا کر روح ڈال کے زندہ کیا جائے گا. تو قرآن نے بتایا کہ یہ موت جس کو آئی ہے اور ہم اس کو کفن دے رہے ہیں اور دفن کر رہے ہیں، یہ گھنٹے یا دن کا مردہ نہیں ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے مردہ ہے. قیامت کے دن اس کا دوبارہ وجود بنے گا، اس کے اندر روح ڈالی جائے گی، پھر یہ زندہ ہوگا اور میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور پھر حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا. اس وقت تک یہ کیا ہے؟ مردہ ہے. پھر سنو، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو مر گیا ہے، یہ جس جو مر گیا ہے جس سے روح نکل گئی ہے، یہ خود وجود بھی باقی نہیں رہ سکتا. جس کو ہم نے دفن کیا ہے یہ باقی کیا ہو جائے گا؟ یہ گل سڑ جائے گا، یہ مٹی ہو جائے گا. بخاری مسلم کی دونوں بھی حدیث ہیں کہ رسول فرماتے ہیں، جو مسلم کی حدیث ہے خدا نے یاد کرا کہ جب آدم کا بیٹا مرتا ہے یا کل تراب اس کو مٹی کھا جاتی ہے. اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کا جسم جب مر جاتا ہے یعنی موت آ جاتی ہے اور اس کو کیا کھا جاتی؟ مٹی کھا جاتی، یہ مٹی ہو جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے سمعین حل ند اللہ کو ملا راجو نی جو نبیوں کو مزا مزید تم کل مزدا کے انکم لفی خلق جدید. یہ مکے کے اور ارد گرد کے لوگ کہتے تھے کہ آؤ تمہیں ہم وہ آدمی دکھائیں، مصعب کے نام لیتے تھے، کہ جو یہ کہتا ہے اذا مزید تم، ارے مرنے کے بعد جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے اور ایسا ریزہ ریزہ ہونا کہ خاک بن جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تمہیں نئی تخلیق میں لایا جائے گا، تمہارا وجود نیا بنے گا. تمہارا وجود کیا بنے گا استاد؟ نیا بنے گا. اب یہ وجود جس کو ہم نے قبر میں رکھا تھا، قرآن نے بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ گل سڑ جاتا ہے اور آنکھوں کا مشاہدہ، دنیا نے خود دیکھا کہ وہ وجود گل سڑ گیا اور قبر سے بدبو کے بھبکے اٹھے. تو یہ وجود جب گل سڑ جاتا ہے تو اس کو عذاب کیسے ہوگا؟ اس کو جنت کیا نظر آئے گی؟ دیکھو یہ حدیثیں، یہ حدیث 500,000 حدیث جو اس میت پہ فٹ کر کے وہ کسی کو اٹھا کر بٹھاتا ہے اور اسی کو جنت دکھاتا ہے جی. تو قرآن کہتا ہے بولے جی رسا دونا مندو مل رہا ہے عباد المثال کو، جو بندے تمہارے جیسے فادو فل سجیب الحکوم، ان کو پکارو اور جواب دے کر دکھاؤ. ان کو دوسرا دیکھیے آگے آلہم ارجنویم شون، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ہم لوگ اے بھی اب تک بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے؟ ہم لوگ آیون یب سرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے؟ ہم لوگ آزان یسمون بہا، کیا ان کے یہ کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جسم، تو اس کے نہ ہاتھ رہتے ہیں، نہ پاؤں، نہ آنکھ، نہ چہرہ، نہ زبان، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ پکڑتا ہے، نہ یہ چلتا ہے، بلکہ اس دوسرے کو ملاؤ تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ریزر ریزر. سورہ یاسین پڑھو، اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے، میں یحیی العظام غیر رمیم، یہ بندہ جب مر جاتا ہے اس کا جسم گل پھٹ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، بربری ہو جاتی ہیں، اس کو کون زندہ کرے گا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ پگلا مولوی علی سے تو پوچھ، اسے تجھے نہیں بتایا وہ تو زندہ ہوا پڑا ہے، بھاری کیسے کر گئی اس کی، وہ اسپورٹ کیسے کر گیا، وہ تو زندہ ہوا پڑا. تو قرآن نے اس کی بات کو تسلیم کیا کہ بالکل بات تیری صحیح ہے، یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ گل سڑ جائے گا، مٹی ہو جائے گا، رمیم ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائے گی اور مٹی بن جائے گی. جو ہی الذی انشاہا اول مرہ، اس مٹی شدہ جسم کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس کو مٹی سے بنایا تھا جی. تو قرآن نے بتایا کہ یہ جسم کیا ہو جاتا ہے؟ گل سڑ کر مٹی ہو جاتا ہے. حدیث نے یہی کہا کہ جب جس پہ موت آتی ہے اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب جب یہ مٹی ہو گیا استاد تو اس کو اگر بدان لگے تو کیا تکلیف ہوگی اس کو, اس کو بچھو کاٹتے تو کیا تکلیف ہوگی؟ یہ دیکھو تمہارے ڈاکٹر ایک بازو کاٹ دیتے ہیں, یہ بات کر رہے یار اس کو اچھا دیکھو ڈاکٹر ہمارے بازو کاٹ دیتا ہے, زندہ آدمی کا کاٹ دیتا ہے نا, کاٹ گیا. اب اس بازو جو کٹ گیا ہے اس کو تم جلاؤ آگ میں تکلیف ہوگی؟
نہیں,
اس کو آرے پہ چیز ہو تکلیف ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس کے ساتھ روح کا کنیکشن نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوگی نا. باقی جس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے تو تکلیف ہوگی, اس کو جو کٹ گیا ہے اس لیے تکلیف نہیں ہوگی. جلاؤ, راک کر دو, کچھ کر دو کہ اس کے ساتھ روح کا کنیکشن نہیں ہے. یہ ہمارے مشاہدے میں ہے, ہم اکثر سے دیکھ رہے ہیں, تو معلوم ہو گیا جب پورے جس سے روح کا کنیکشن کٹ گیا, روح نکل گیا, تو پھر اس میت جسم کو کوئی بچھو کھاتے, کوئی سانپ ڈسے, کوئی گرد لگے, یا اس کو قبر بھیجے, یا اس کو آگ لگے, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اب رہی بات یہ, وہ کہیں گے نہیں نہیں روح تو لوٹتی ہے. اب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ روح لوٹتی ہے؟ قرآن نے کہا تازہ جا احد الموت, جب ان میں سے کسی پر موت آ جاتی ہے, موت جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جس ادھر پڑا رہتا ہے نا روح
چلی جاتی,
نکل جاتی ہے. اب جسم تو پڑا ہے ہمارے پاس, وہ تو بولتا نہیں ہے, کون بول رہی ہے؟
روح.
کیا کہہ رہی؟ رب الجن, مالک مجھے واپس لوٹا دے, واپس لوٹا دے, کام کس میں سیما طرف تو اس جسم میں لوٹا دے جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں, اس دنیا میں مجھے بھیج دے جس کو میں چھوڑ کے آئی ہوں. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا, میں جا کے نیک عمل کروں گی. اللہ تکلا, ہرگز واپس نہیں ہوگی. روح کو کیا کہا جا رہا ہے؟
ہرگز واپس,
ہرگز واپسی نہیں ہوگی. کیوں جناب؟ میں ورائے برزخ و الی یوم یبعثون, جو روح دنیا کے جسم سے نکل کر ادھر آ جاتی ہے, اس کے درمیان اور اس کے جسم کے درمیان اور دنیا کے درمیان ہم ایک آڑ, ایک پردہ, ایک برزخ حائل کر دیتے ہیں, اور یہ آڑ اور پردہ برزخ قیامت تک قائم رہے گی. یعنی یہ روح قیامت تک ادھر رہے گی, اب واپس دوسری دنیا میں
نہیں,
اس دنیا میں یا اس جسم میں واپس لوٹ نہیں سکتی. اب قرآن کہتا ہے کہ روح نہیں لوٹ سکتی, میں یہ کیسے کہتا ہے کہ روح لوٹا لوں؟ ایک بات دوسری, اب وہ کہے گا
یہ تو کافر مشرک کے متعلق ہے نا,
کہ وہ چلو یہ تو مان لے کہ کافر مشرک کی روح نہیں لوٹتی, آدھے مردے تو بچ گئے زندہ ہونے سے. اچھا اب ایک حدیث میں آتا ہے, اس میں فرماتے شہیدوں سے کہا گیا مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ کیا مانگے, ہمارے تو بامو گمان سے بھی زیادہ مل گئے. اللہ پھر فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ وہ پھر یہی جواب دے گی. تیسری بار اللہ پھر فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو وہ کہیں گے جب تک کچھ اللہ سے مانگے نا, نہ مانگے تو اللہ تو مطالبہ کرتا رہے گا, تو کچھ مانگنا چاہیے. تو وہ کیا مانگتے؟ اللہ ہماری پھر یہ عرضو ہے کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں ڈال دے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جن جسموں کو ہم دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے, ہماری روحوں کو ان جسموں میں ڈال دے. کیوں؟ تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کریں اور پھر لڑیں اور کسی دوسرے کے ہاتھوں پھر قتل ہو جائیں اور پھر مقام شہادت ملے دوبارہ. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کہ روح ان کی ادھر جسموں میں داخل نہیں ہوئی. اب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے جسموں کو, ہماری روح, ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں داخل کر دے, لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ نہیں 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 نہیں, ہم نے یہ تھوڑا کہا تھا کہ تم یہ مطالبہ کرو دنیا میں جانے کا, میں نے تو تمہیں بہشت میں رہ کر کہا تھا کہ یہاں کا کوئی مطالبہ کرو. کب سبق, یہ تو پہلے میرا فیصلہ ہو چکا ہے. انہم الیہ لا یرجعون, کہ جو روح ادھر سے ادھر آ گئی وہ واپس
نہیں
لوٹ نہیں سکتی. یہ انسان کی حدیث اور قرآن کی آیت ساتھ ملائی, اور شہید کو کہہ دیا کہ تیری روح واپس دنیا کے جسم میں نہیں لوٹ سکتی. کیوں؟ کہ اللہ کا قانون ہے کہ مومن ہو یا مشرک, کافر ہو یا ولی, نبی ہو یا صدیق, جس کی روح نکل آئے گی ایک بار جسم سے, وہ دوبارہ واپس جسم میں داخل
نہیں ہو سکتی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی, حدیث کہہ رہی ہے کہ واپس نہیں ہو سکتی. مومن کیسے زندہ کرے گا؟ ایک بات. دوسری بات, قرآن کئی آیاتوں سے ثابت کرتا ہے کہ یہ آدمی پر جو موت آئی ہے یہ دو موتیں آتی ہے, اس کو دو زندگی ملتی ہے. اصل میں میرا شکوہ یہ ہے تم سب سے کہ تم میری کتاب نہیں پڑھتے ہو. اگر تم پڑھ لیتے تو یہ اعتراض تم کرتے ہی نہ, اور میں یہ سوال جواب
لکھا ہوا ہے.
کتاب پڑھو تو اس میں یہ سب کو لکھا ہوا. اچھا, تو اب قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دو زندگیاں ملتی انسان کو, دو موتیں. اب دو زندگیاں اور دو موتیں جو قرآن بات کر رہا ہے, یہ کس کون سی زندگیوں پر قرآن بات کر رہا ہے؟ یہ جس گنسری اور اس کے اندر روح, اس کی دو زندگیاں اور دو موتیں. بس تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو, انکار کرتے ہو؟ تم تو مردہ تھے. تم کیا تھے؟
مردہ تھے.
کب کہہ رہا ہے اللہ کہ تم مردہ تھے؟ جب ہمارا وجود نہیں بنا تھا, روح اس میں داخل نہیں ہوئی تھی. اس کو کیا کہہ رہا ہے؟
مردہ,
موت. موت کیسے ہو گئی کہ روح اور جسم علیحدہ ہے, آپس میں ملے نہیں ہے. فرمایا میرے احسان جو کہ تم تو مردے تھے, پھر ہم نے کیا کیا؟ پایا تم, ہم نے تمہارا جسم بنایا, روح اس میں ڈال لی, تو تمہیں کیا بخشی زندگی؟ تو ایک موت ہوگی پہلے, پیدائش سے پہلے جب روح جسم علیحدہ تھے, اور ایک اب زندگی مل گئی جب روح جسم سکتے ہو گئے. تم یومی تو کم, پھر اللہ خلا تھا میں تمہیں موت دوں گا. کیسے روح جسم کو علیحدہ کر لوں گا؟ دوسری موت آ گئی. سما یو ہی کم, پھر تمہیں زندہ کروں گا. کب؟ کیا مت والے دن دوبارہ جسم بنے گا, روح ڈالی جائے گی, میدان معاشر میں کھڑا ہوگا, جنت ادھر کے فیصلے ہوں گے. سما لے سر جاؤں, تمہارا زندگی جو دوسری ملے گی اس کے بعد تم میرے بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. تم میدان معاشر میں کھڑے ہوگے, بلایا جائے گا, اور حساب کتاب کے لیے تم آؤ گے. اب قرآن نے کتنی موتیں بتائی؟ دو. ایک مرنے, ایک پیدا ہونے سے پہلے کی حالت کو موت کا, ایک جو انسان کو یہاں موت ملتی ہے اس کو موت کا, ایک زندگی یہ دنیا کی جس کو روح کے ساتھ جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس کو زندگی کا, ایک قیامت کے دن میں دوبارہ جسم بنے گا یہی, اور اس میں روح ڈالی جائے گی اس کو زندگی کا. قرآن دو زندگیاں مانتا ہے, دو موتیں مانتا ہے. اور اگر قبر میں مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق ہم دوبارہ روح لوٹا دیں, جسم بھی ہوئی یہی جسم ہوگا نا, اور روح بھی ہوئی, تو یہ تو تیسری زندگی بن جائے گی قبر کی. اور قرآن کہتا ہے دو زندگیاں دو موتیں, اور قیامت کے دن مشرک خود کہہ رہے ہیں ربنا امتنا واحیتنا, مالک تو نے ہمیں دو زندگیاں دی تھی دو موتیں دی, فاعترفنا بذنوبنا, اللہ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بڑا شرک اور کفر کیا, گناہ کیے, ہم اپنے گناہوں کے اعتراف کرتے, لیکن بعد یہ حال الا
خروج من سبیل,
کوئی جہنم سے نکلنے کا راستہ کوئی طریقہ ہے؟ تو کتنی موتیں ہوں گی؟ کتنی زندگی ہوں گی؟ دو. تو اللہ کے بندو, اب قبر کی زندگی مانو تو قرآن کے خلاف جا رہی ہے, تیسری زندگی بنتی ہے. میرا ایک درس ہو رہا تھا تو ایک علی ربی صاحب, وہ کہتا چار زندگی چار موتیں, قرآن دو کہتا, تو کہتا چلو ایک میں چھوڑ دیتا ہوں, تین سے تو بھی مان لے. میرے پاس یہ تو سیاست ہے, کچھ لو اور دو, ایک مہمان لو ایک ہی چھوڑ دے. جب قرآن تیسری مانتا ہی نہیں ہے تو میں کوئی تیسری مانوں؟ نہ تیسری نہ چوتھی, ایک ہی زندگی ہے, مجھے کو روح ملا تو زندگی, اور ایک جس کو جدا ہو گیا تو موت. پہلے پیدائش سے پہلے موت, پھر پیدائش کے ساتھ بعد موت, اور پھر قیامت والے دن زندگی. دو زندگی دو موت ہے, اس میں تو قبر والی زندگی ہوگا تو نام نشان ہی نہیں ہے. تم کیسے جس میں روح لوٹا کر اسے زندہ کرتے ہو؟ اس لیے بھائی یہ قبر والی زندگی سینہ زوری ہے, اور یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے. قرآن تو کہتا ہے یہ جسم باقی نہیں ہوتا, تو چلو آج کل جنگیں ہو رہی ہیں تمہاری, خود کے حملے ہو رہے ہیں, تو تمہارے اخباروں میں آتا اس کے وجود میں ختم ہو گیا, کہیں آتا اس کے سر ملا, یہی ہوتا ہے نا, باقی وجود کدھر گیا؟ کسان ذرات بن کے اڑ گیا نا, اس کی خبر کہاں ملتی؟ ہندو جو جلاتے ہیں ان کی قبر کہاں بنتی ہے؟ وہ گول کہاں لڑتا ہے؟ جن کو لوگ قتل کر کے یا ویسے مر گئے اسے دریا سمندر میں ڈال دیتے ہیں, ان کی خبر کہاں بنی, ان کو تو سارے جانور کھا جاتے ہیں,
مگرمچھ کھاتا ہے ان کو,
سارے جانور کھاتے ہیں, حصہ جتنا کسی کو حصہ ہے وہ کچھ لے گیا وہ کچھ لے گیا, تو ان کی خبریں کہاں بنتی ہیں جہاں رول ہوتا ہے, میرا کیا لکھتے ہو بتا, او جی جہاں جہاں ان کے ذرات جاتے ہیں وہی وہی ان کی قبریں ہوتی ہیں, لا حول ولا قوت, ہوتے ایک آدمی کی ہزار قبر, اس کے ذرات جو ہزار جگہ اڑ گئے تو ہزار قبر بن گئی,
قبر اس نے کس نے کھودی ہے,
اچھا پھر اب ایک مردے کی لاش کو کھا گئی ہے مچھلی, مچھلی کھا گئے ہم, پہلے اس کی قبر بنی مچھلی کا پیٹ, پھر قبر بنی ہمارا پیٹ, تو یہ کیا کہنا چاہتا ہے مولوی, میرے دین کو وہ اس نے مذاق بنا لیا ہے, کھیل بنا لیا, تماشا, قرآن کہتا ہے سنو, ثم اماتہ فاقبرا, ہر انسان سے اللہ کہتا ہے کہ اللہ اسے موت دے گا اور پھر قبر دے گا, کیا کہا,
ثم اماتہ فاقبرا,
آبا سبا سب اللہ میں ہے نا, ثم اماتہ فاقبرا, ہر انسان کو اللہ کیا دیتا ہے, موت دیتا ہے, موت آتی ہے انسان کو کہ نہیں, چاہے نبی ہو ولی ہو کوئی ہو, فاقبرا, اور پھر اس کو قبر دیتا ہوں, اب اگر قبر سے مراد یہ قبر زمین والا گڑا تو کتنے لوگ ہیں جن کو یہ گڑا نصیب نہیں ہوا, ہندوؤں کو نصیب نہیں ہوا, وہ تو جلا گڑا بنا دیتے, یہ جنگلوں میں جو آج کل بم پھٹتے ہیں اور جو لاش اڑ جاتی ہے ان کو نصیب نہیں ہو رہا, تو اللہ تو وعدہ کر رہے قبر دیتا ہوں اور لاکھوں کروڑوں کو قبر نہیں ملی, اللہ کا وعدہ کہاں گیا, جھوٹا ہو گیا اللہ کا وعدہ, اللہ بھاگ جھوٹے کرتا ہے یاد بلّا, تو پھر قبر سے بڑا کون سی قبر ہے, وہ تو ارے تو ملتی ہے, جس اڑ جائے, جس جل کے راک ہو جائے, جس کو کھا جائے سارے جانور زمینی یا دریائی, روح کو تو کوئی نہیں کھاتا, کھاتا کوئی, جہاں روح کا ٹھکانہ ملتا ہے مرنے کے بعد, جنتی ہو تو اچھا مقام جنت والا, اور کافر مشرک ہے تو عذاب والا, وہ کیا بن گئی اس کی قبر, اور قرآن کا وعدہ سچا ہو گیا کہ میں نے اس کو موت بھی دیے اور اس کو قبر بھی دیے, وہ قبر ہے, یہ جانے بھی اس قبر کو قبر بناتا ہے, قبر وہ ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے, اچھا ایک اور وقت بتائی بتاؤ آپ کو, یہ جاتا ہے ویز القبور دو صرف, جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی, کیا یہ قبریں ہوں گی, یہ قبریں جو ہم بناتے ہیں مٹی گارے کی, یہ تو کتنے سیلاب آتے ہیں اور وہ قبرستان ختم ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں کہ نہیں, بولتے کیوں نہیں ہو, زلزلے آتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں, کتنے جہاں وہاں انسانوں کی آبادی نہیں رہتی اور وہ خود بخود
آگ میں جل جاتے ہیں,
قبریں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو یہ جو قبریں ختم ہو گئی استاد, یہ جو قبروں کے اندر جو ہڈیاں وڈیاں پڑی تھی یہ سیلاب سے کہیں چلی گئی اور یہ سڑ گل گئی, تو وہ قیامت کے دن یہ قبریں کیوں پھٹے گی, ان سے کیا نکلے گا, جب ان میں ہے ہی کچھ نہ تو نکلے گا کیا, جی تو پھر قرآن تو کہتا ہے قبریں اکھیڑی جائیں گی, تو یہ کہاں قبریں ہیں, یہ تو ختم ہو جاتی ہے, ملتان میں جس مدرسے میں میں پڑھا ہوں, مفتی مامو صاحب جس مدرسے پڑھاتے تھے, وہ قبرستان تھا, لوگ وہاں آتے تھے بھنگ بھونگ جیتے تھے, تو ایک حافظ نے کہا یار یہ کیا ہے, ادھر بھنگ پیتے ہیں لوگ, تو تھوڑی سی جو خالی جگہ تھی اس کے اندر جا کر اس نے کوئی بانس وغیرہ لگا لوگوں کی تھوڑی سی جگہ بنا, تو قرآن بارے میں پڑھانے لگ گیا, پھر اس کے دل میں آیا یار یہ ایسا ایسا ایک ایک کے قبر گراتا چلا جاتا ہوں, اس نے ایک قبر گرا دی, اس کے اوپر مٹی ڈال دی, پھر دوسری قبر گرا دی, وہ ایسا 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 نا وہ ساری قبریں گر گئی اور مدرسہ بن گیا, لوگ جب آتے یہ کیا ہے, تو باہر جو بڑی بڑی لوگوں کی قبریں تھی نا وہ ناراض ہوتے تھے, تو ان کی قبریں رکھی اور ان کو دیوار کو یوں بنا دیا, ٹھیک ہے, تمہارے بڑے کی قبر رکھی, ہاں مدرسے میں قبر پڑی ہوئی ہے, یہاں تو قرآن حدیث بنایا جاتا ہے اور کیا لیتے, ہاں ٹھیک ہے جی, سارا قبرستان وہ بند بدل گیا, کس میں, مدرسے میں, ہم نے اسی میں دور حدیث پڑھا, وہ قبریں کہاں کیسے اکھڑے گی, کیا مطلب ہے, تو اس سے قرآن کی دوسری آیت پر ملاؤ تو قرآن کہتا ہے زمین سے دنیا نکلے گی, کس سے نکلے گی, ہاں تو قبریں کون سی بنے گی, وہ کیسے نکلے گی زمین سے, کہ دوبارہ جسم بنے گا یا نہیں. پہلے کہاں بنا تھا؟ ماں کے پیٹ میں. اب کہاں بنے گا؟
زمین
کے پیٹ میں. جس بنایا اللہ نے ان میں کوئی لکی خلقن جدید نئی تخلیق آئی, نیا جسم بنا. اب جو جسم بن گیا کہاں بنا؟ زمین کے پیٹ میں. اور پھر قرآن کی دوسرے ایک ملو ہم لطل فدوک کا تعداد کا تو آئے گا. اللہ تعالیٰ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا لیں گے. جو کچھ اس کے اوپر ہے, درخت ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, سمندر ہے, جی دیوار چین ہے, دیوار سکندری ہے, جو کچھ بھی ہے, بڑے بڑے محلات ہیں, بڑے بڑے کارخانے ہیں, بڑے بڑے پلر ہیں, یہ وہ سب کو اللہ آرڈر دے گا اور پیس کر اس کو ریڈیل چسیل میدان کی طرح دوبارہ بچھایا جائے گا. آپ تو زمین میں خود کہتے ہیں نا, یہاں سے اونچی ہے, یہاں سے نیچی ہے, کسی سطح بلند ہے, کسی سطح, لیکن اس کو کیا ہے, ایک جیسی ہو جائے گی. سب چیزیں پیس سے ملا کر زمین کو بچھایا. یہ کیوں کہ تم جب کاشت کرتے ہو تو زمین پر ہل چلا کے اس کو ایسا کرتے ہو. اب اللہ نے کاشت کر دی ہے انسانوں کے وجود کو اس زمین کے اندر پیدا کرنا ہے, بونا ہے. وہ زمین کے اندر انسانی وجود بنے گا, اندر ان کے وجود. یہ وجود جو بنا پڑا یہ کیا ہے؟ مردہ نہیں ہے.
مردہ
جو بنانا بھی روح نہیں آئی تو یہ کیا بن گئی؟ اس کی قبر. اندر کیا پڑا؟ وجود. جیسے ماں کے پیٹ میں وجود بن گیا تھا بھی روح نہیں آئی تو کیا پڑا؟ یہ مردہ جس. ٹھیک ہے. اب تیسرے مہینے ڈاکٹر کہتے ہیں, ساڑھے تین, کوئی کہتا چار مہینے جب گزرتے پھر وجود پھر روح آتی تو پھر کیا بن گیا؟ زندہ. اب ماں کے زمین کے پیٹ میں کیا بن گیا؟ جس. اور وہ پڑا ابھی مردہ. یہ کیا زمین کا بن گئی؟ اس کی قبر. مردہ جس کی قبر ہوتی ہے, یہ بن گئی اس کی قبر. اب آیا روح. یا اس میں روح پھوکا اور زمین پھٹ گئی اور یہ تھا فیضا ہم بسائرہ وانما ہی زجرہ واحدہ. جب ساری زمین کے اندر انسانی وجود بنیں گے اور روح ڈال دی جائے گی پھر اللہ کا ایک حکم کی زجر ملے گی, فیضا ہم بسائرہ, یہ سارے انسان میدان معاشر میں کھڑے ہو جائیں گے, زمین سے نکل کر میدان معاشر میں آ جائیں گے. ساتھ اس کی بخاری کا جی سنو, دوسرا فرماتے ہیں ساری انسانیت نئے سرے سے پیدا ہو گئی. پہلے ماں کے پیٹ میں بنی تھی, اب زمین کے پیٹ میں بنی. آڈر آیا, زمین پھٹ گئی اور یہ باہر نکلا. یہ خبریں ہو گئی اور یہ پھٹی انسان باہر آئی. آگے سنو, فرمایا یہ سارے ننگے ہوں گے. انسان کیا ہوں گے؟
ننگے.
جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو
ننگا
ننگا. اچھا پھر کیا کہا؟ یہ سر سے بھی ننگے, پاؤں سے بھی ننگے, وجود سے بھی ننگے اور بغیر خطرے کے. اس بولی سے کہو یہ وجود جو مرتا ہے جسے ہم دفن کرتے ہیں مسلمانوں کا, یہ تو خطرے والا ہوتا ہے. اور قیامت کے دن جو اس کا کھڑا ہوا ہے اس کا خطرہ کدھر گیا؟ تو مولویوں نے تو کہیے اس کو ہڑپ نہیں کر دیا, کہاں گیا اس کا خطرہ؟ بڑے خطرے کے پیدا ہوں گے. اول ما یفتح ابراہیم, سب سے پہلے ابراہیم اسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے, پھر تمام انبیاء کو, تمام مومنوں کو, تمام نیک لوگوں کو, مشرک کو کوئی کپڑا نہیں پہنایا جائے گا. جی اب قرآن تو یہ نقشہ پیش کرتا ہے کہ انسان کا جسم دوبارہ کب بنے, کہاں بنے گا؟ مٹی میں بنے گا, قیامت کے دن بنے گا. اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی جائے گی, اس سور میں پھونک ماری جائے گی اور انسان دوسرے سور کے وقت زمین سے نکل کر میدان معاشر میں کھڑا ہوگا اور بغیر خطرے کے ہوگا, بغیر کپڑے کے ہوگا, ننگا دھڑنگا پیدا ہوگا. اور یہ تو کہتا ہے اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, وہ تو اسی طرح خوشبوئیں آ رہی ہیں.
غلاموں کا کفن میلا
پانی بھی داڑھی بیچی. تو جھوٹ مارنا بند ہی کر دو.
جو بندی تو کہتا ہے قبرستان پر السلام دعا, قبرستان پر سلام.
تو فرما تھا یہ نا, میں نے پہلے کہا قرآن کہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو قبر دیتے ہیں. تو قبر کون سی ہے؟ جہاں روح پہنچا ہے وہ جگہ اس کو قرآن قبر کہتا ہے. ادھر تو بنتا نہیں ہے نا, ادھر تو کسی کو ملا قبر, کسی کو ملا نہیں ہے. اچھا اب سنو, ایک مجاہدین جہاد کر رہے ہیں آج کے دور میں اور مخالف اس کو بندوں سے اڑاتا جا رہا ہے, ان کے وجود کے ذرات بھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے, یہ شہید ہو گئے کہ نہیں مجاہدی, یہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے نا, تو جنت میں کیا جائے گا؟ روح جائے گا, یہ تو ذرات اڑ گئے, یہ کہاں جائے گا؟ روح جائے گا نا, تو یہ کیا بن جائے گی؟ اس کی
خبر.
اور مشن کے ہمارے ہاتھوں مر جائے گا اور ہمارے بم سے اڑ جائے گا, اس کے وجود تو ختم ہو گیا, اس کی روح کون لے گیا؟ فرشتے. اور وہ کدھر گئی؟ جہنم میں. یہ اس کی کیا بنی؟
خبر.
یہ قبر تو اس کو دنیا کی قبر تو ملی نہیں ہے, لیکن وہ جو اصلی قبر ہے اس کو جنت اور جہنم کی وہ تو مل گئی. ایک حدیث میں آتا نہیں خبر آتے ہیں, قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک
باغ.
تو یہ قبر ہوئے زمین والی قبر, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا ہے. یہ تو زمین کا گڑا ہے, نہ یہاں جنت ہے نہ یہاں جہنم ہے. انسان جو قبر کی تعریف کر رہا وہ یہ تھی, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قبر نہیں ہے, یہ گڑا تم زمین میں کھودتے ہو. قبر تو ہے جنت کے باغوں کا ایک باغ, جنت کے باغ قبر ہے, جہنم کا گڑا ہے قبر ہے. اب قرآن حدیث مل گئے, قرآن نے کیا کہا؟ کہ جنت قبر ہے جہنم قبر ہے. مما خطیات مغرقو فوج خلو نارا, ہندو اسلام کی مشرق قوم پانی میں گھر کر دی گئی اور فوراً ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. یہ ویکسا بن گئی ان کی
خبر,
جسم کے کدھر ہیں؟ پانی میں تر رہے ہیں, گل پھل رہے ہیں, چرم دکھا رہے ہیں, چرم دکھا رہے ہیں, لیکن وہ قبر کی کیا بن گئی ان کی؟ جہنم. اور مومنین کے لیے تین ادخل الجنہ, وہ یاسین میں جو آتا ہے, ارے ارے آئیے آئیے جنت میں داخل ہو جائیے. یہ جنت میں کون داخل ہو رہا ہے؟ روح یا جسم؟ مفسرین میں یہاں لکھا ہے کہ جسم مدفون یا مقبور فی انطاکیہ, اس کے جسم کو تو انطاکیہ شہر میں دفن کر دیا گیا تھا, وہ تو انطاکیہ شہر میں اس کی قبر بنی, اور جنت میں وہ اللہ تعالیٰ ادخل الجنہ, یہ تو جسم کی قبر بنی اور وہ روح کی قبر بنی. جہاں وہ بول رہا کالا یا لیت قومی یا لمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس لیے اللہ کے بندو, قبر قرآن بھی کہتا ہے جنت کا نام ہے اور جہنم کا نام ہے, حدیث بھی کہتی ہے قبر جنت ہے یا جہنم ہے. پھر مالک وعدہ کرتا ہے انسان سے کہ موت بھی دوں گا قبر بھی دوں گا, اور یہ قبر اگر دنیا والی بنا تو یہ تو ہزاروں لوگوں کو نہیں ملی. اللہ کا وعدہ یہاں غلط ہوتا ہے. اور پھر دو موتیں ہیں, دو زندگیاں, قبر والی زندگی کہاں سے آئی؟ پھر یہ جیسے گل سر جاتا ہے تو اس کو جو جنت دکھائی جا رہی ہے یہ کیسے دیکھے گا؟ قرآن نے کہا آپ دیکھتی نہیں ہے, کان سنتے نہیں ہے, جی پھر کیسے دیکھے گا یہ جنت کو؟ جہنم میں اس کو سزا کیسے ملے گی جب اس کے اندر روح نہیں ہے؟ اور روح لوٹتی نہیں, میں نے قرآن کیا آتے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی سنائی کہ روح واپس نہیں آتی, اللہ آنے نہیں دیتا. روح کیوں آئے؟ اس لیے آئے, یہ تو دوبارہ زندہ ہو جائے گا. اور تمہارے حکمان نے لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کو سکتے کی بیماری ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو مردہ سر کے دفن کر دیتے ہیں, لیکن اس کا وہ سکتا ٹوٹ جاتا ہے, دماغوں میں جو شدھی آ گیا تھا وہ کھل جاتا ہے اور وہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے. اور کتنے ہیں جو قبر باہر کے باہر آ جاتے ہیں لوگ, اور یہ تو زندہ تھا ہم نے خواہ مخواہ دفن کر دی, تو پھر زندہ وہ قبر میں رہ نہیں سکتا, وہ تو قبر باہر کے باہر آتا ہے. یہ کیوں سال آتا ہے قبر کے باہر؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں نہیں آتا؟ جی قبر میں پڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو باہر آئے, بیوی سے بیوہ ہوگی, بچے یتیم ہو گئے, ان کو کوئی کمائے اور کھلائے اور پلائے. اسلام کی امت ساری گمراہ ہوتی جا رہی ہے, اللہ کے رسول باہر آئے تشریف لے اور قوم کو دعوت دیں اور ان کو ایمان کی دعوت دیں. بھائی کوئی بات بھی ان کی بنائے نہیں بنتی, قرآن ان کی کوئی بات ہی ماننے کو تیار نہیں ہے اور احادیث بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی. یہ تو جبرن زور سینہ سے ان آیاتوں کو اس معنی میں لا کر اس قبر والے جس میں ان سے کو زندہ کرتے ہیں, اسی کو اٹھا کے بھیجاتے ہیں, اسی سے سوال جواب کراتے ہیں, اسی کو سناتے ہیں, اسی کو پٹواتے ہیں, اسی سے پھر چیخنے چیخ پکار کی آواز نکالتے ہیں, حالانکہ اس سے کچھ بھی نہیں کرتا.
سارے سوال جواب
روح سے. اب دیکھو جسم پڑا ہوا ہے فرعون کا, اور بھی کافی دیر کو پڑھا ہوا پچھلے دنوں کسی نے مجھے سیدھی دی اور میں نے دیکھی مقامات قرآنیا یعنی قرآنی مقامات جن کا ذکر آتا اس نے وہ دکھایا کہ دیکھو مسل صاحب اردو پہ جاتے تھے مسل صاحب کو یہاں وہی آئی رات کو جب وہ آگ تلاش کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے فرعون کی لاش بھی ہمیں دکھائی دوسرے فرعونوں کو بھی دکھائی اور وہ کہتا ہے کہ پہلے تو کتنے سال آ سال یہ لاش ویسے ہی ادھر پڑی رہی پانی میں. جب لوگ کچھ سمجھدار بنے اور قرآن کا مطالعہ کیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہارے جسم کو معبود رکھیں گے تو یہ تو قرآن کی تصدیق کے لیے بہت بڑا شہکار ہے اور اسلام کی سچائی کا بہت بڑا شہکار ہے. پھر انہوں نے وہاں سے پانی سے نکالا اور ادھر رکھا پھر لوگوں نے اس کو آگے ترقی دے کر اس مقام تک پہنچایا. اب جسم تو پڑا ہے نا, یہ زندگی کہاں ہے, سیر کو پکار کہاں ہے, گل کہاں لگ رہے ہیں اور بدان کہاں لگ رہے ہیں, آگ کہاں لگ رہی ہے,
کام کہاں کاٹ رہے ہیں, دیکھیے بات.
پھر کیا کہتے ہیں, ارے وہ سب کوئی ہوتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا. پھر یہ اپنی بات کو خود جھٹلاتے ہیں. ایک صاحب لکھتا ہے ایک مردے کو جی لوگوں زندہ لوگوں نے قبر میں دفن کیا, ابھی وہ اینٹے لگا ہی رہے تھے کہ بچھو آ گئے اور بے دردی سے اس کو کاٹنے لگ گیا اور اس کا کفن بھی انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ لیا اور اس کے سینے کی بوٹی چیر چیر کر پار پار کے ادھر ادھر پھینکے جا رہے تھے. تو لوگوں کو سر صاحب نے کہا اس کو یہ کیا ہو گیا, وہ ڈنڈا لیا انہوں نے بچھو کو مارنا چاہا, وہ ڈنڈا مارا بچھو کو, بچھو میں غصہ آیا وہ باہر نکل آیا, آدمی آ گئے اور وہ ڈنڈے والا آدمی آ گیا بچھو پیچھے اور وہ آدمی بھاگتے بھاگتے ایک ندی تھی نالا تھا اس میں پانی میں گھس گیا کہ یہ بچھو ادھر تو نہیں آئے گا. بچھو جب اندر نہیں جا سکا تو وہیں بیٹھے ہوئے اس نے پانی میں زہر ڈالا اور پانی یوں کھولنے لگ گیا جیسے چائے کا پانی جوش کرتا, اور جہاں جس حصے تک اس کا پانی پہنچا ہوتا سارا وہ گل پھٹ گیا. تم تو کہتے تھے ہمیں نظر نہیں آتا, یہ بچھو کیسے نظر آ گیا, پھر اس نے کاٹ کیسے لیا اور پھر آدمی کے پیچھے دوڑ گیا, تمہاری کوئی بات اچھی ہے؟ اس لیے بھائی یہ بنا بات ان کی بنائے بنتی نہیں ہے, یہ تو لوگ زد میں آ گئے زد میں, اور زد بھی کیسے کر رہے ہیں قرآن سے. قرآن کو یہ مانتے نہیں, حدیث کو اپنی مطلب کے مطابق اس کا ترجمہ مانا کر کے اس کو اوپر لگاتے ہیں. ورنہ یاد رکھو قرآن بھی بھائی ہے کہ نہیں, قرآن بھائی ہے اور حدیث بھی بھائی ہے اور بھیجنے والا ایک اللہ ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم وہ تن غیر ہوا یا یہ مردہ ہے زندگی نہیں, اور حدیث میں کہتا ہے روح لوٹا یہ زندہ ہوا پڑا ہے. اللہ دو باتیں کرتا ہے, دو باتیں کرتا ہے, یا تو یہ کہو کہ حدیث بھائی نہیں, جگہ کہو حدیث بھی بھائی تو بھائی بھیجنے والا تو ایک اللہ ہے نا, دوسری طرف سے تو نہیں آتی.